السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ نساء آیت نمبر 84. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا. پس لڑے آپ راستے میں اللہ کے، نہیں ذمہ دار بنائے گئے آپ مگر اپنی ہی ذات کے، اور رغبت دلائیں مومنوں کو، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ روک دے لڑائی ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، اور اللہ بہت سخت ہے لڑائی میں اور بہت سخت ہے سزا دینے میں. ایک اور ترجمہ دیکھیے. سو آپ اللہ کی راہ میں جہاد کیجئے، آپ پر صرف آپ کی اپنی ہی ذمہ داری ہے، اور مسلمانوں کو جہاد کی رغبت دلائیے. ممکن ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ کافروں کی لڑائی کو روک ہی دے، اور اللہ کا زور بڑا زبردست ہے اور وہ انہیں سزا دینے میں بہت سخت ہے. جیسے کہ ہم پیچھے سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ سورہ نساء میں چونکہ منافقین کا بھی ذکر ہے، اور اس دوران جو لڑائیاں چل رہی تھی، جو مشرقین مکہ یا آس پاس کے مشرق قبائل سے جو مقابلہ تھا مسلمانوں کا، کیونکہ وہ لوگ مسلمانوں کو ایک کمزور طاقت سمجھ کر مسلمانوں پر چاروں طرف سے حملہ کرنا چاہتے تھے، یا مسلمانوں کو کمزور کرنا چاہتے تھے تاکہ اسلام کا خاتمہ ہو جائے، اور یہ کفر کی سر توڑ کوششیں چاروں طرف سے لگی ہوئی تھیں. اور ایسے وقت میں مدینہ میں جو منافقین تھے وہ بھی کفر کا ساتھ دے رہے تھے، یا پھر مسلمانوں کے خلاف کچھ نہ کچھ پروپیگنڈا کرتے، یا مسلمانوں کے خلاف کچھ نہ کچھ سازشوں میں انوالو ہوتے تھے. تو اسی بنا پر سورہ نساء میں ہم کو منافقین کا ذکر بہت زیادہ ملے گا. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اگر ہم پیچھے کی آیتوں کے ضمن میں دیکھیں تو انہیں جو پیچھے کا مضمون ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان اللہ کی خاطر دین اسلام کی سربلندی کے لیے لگے ہوئے ہیں، لیکن بیچ میں منافقین مسلمانوں کا مورل ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں، ان کو الٹا واپس یعنی اللہ کے راستے سے واپس لے جانا چاہتے ہیں. اور اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو آپ میں سے بہت سارے لوگ افواہوں میں پڑ کر راستہ گم کر دیتے یا راستے سے ہٹ جاتے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ فضل تھا، اس کی رحمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی افواہوں سے، منافقین کے پروپیگنڈے سے، یا شیطان جو ان کو اکسا رہا تھا مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس سے محفوظ رکھا. تو اسی لیے پھر آگے بتایا جا رہا ہے کہ منافقین تو اپنا کام کرتے جا رہے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا کام کریے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے اس دین کی تکمیل کروائی، اور آپ آخری نبی تھے، آپ کے بعد کوئی نہیں آنے والا تھا. اور یہ 23 سال میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کو جو غلبہ اور عروج ملا، اور اس کے آگے پھر وہ پھیلتا ہی چلا گیا الحمدللہ. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اے رسول اکرم آپ سیدھے راستے کی طرف دعوت دیجیے، آپ کا کام ہی یہ ہے، اور آپ پر کوئی اور بوجھ نہیں ہے ایکسٹرا. آپ کا کام ابھارنا ہے، آپ کا کام مومنوں کو تیار کرنا ہے، ان کو آگے بڑھنے کی ترغیب دینا ہے. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک لیڈر کا یہی کام ہوتا ہے. ایک لیڈر اپنے ساتھیوں کو، اپنے لوگوں کو، اپنے فالوورز کو، جو بھی اس کے متبع ہوتے ہیں، یعنی جو اس کے فالوورز یعنی اتباع کرنے والے ہوتے ہیں، وہ ان کا مورل ڈاؤن نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ ان کو آگے بڑھنے کی ترغیب دیتا ہے. اور اسی لیے ہمیں کہا گیا نا کہ مایوس نہ ہو اللہ کی ذات سے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہو. اللہ کی ذات سے تو کافر ہی مایوس ہوتے ہیں. تو چاہے جنگ میدان جنگ ہو، چاہے عام وقت کی بات ہو، یا پھر کوئی اور معاملہ ہو. اب پہلے تو جنگیں میدان جنگ میں ہوا کرتی تھیں، ابھی تو آپ جانتے ہیں کہ اب تو جنگیں میڈیا پر لڑی جا رہی ہیں، اب تو جنگیں اخبارات کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے، ہر طریقے سے. اب جنگیں صرف سرحدوں پر نہیں ہیں، اب تو جنگیں یعنی کوئی سرحدیں ہی نہیں رہی انٹرنیٹ کی وجہ سے، ٹی وی اور یوٹیوب کی وجہ سے، یا جتنے بھی ہم دیکھتے ہیں میڈیا کے جو بھی ذرائع ہیں، اس کی وجہ سے کوئی سرحدیں نہیں رہی. دوسرے ملک میں کیا ہو رہا ہے اس ملک والے جانتے ہیں، اس ملک میں کیا ہو رہا ہے دوسرے ملک والے جانتے ہیں. تو کوئی بارڈرز بھی باقی نہیں رہے۔ تو آج کے دور کے تقاضوں کے لحاظ سے کس طرح سے جو لیڈرز ہیں، جو رہنما ہیں، جو علماء ہیں، کس طرح وہ ابھار سکتے ہیں، کس طرح سے وہ مومنوں کے دل میں ایک یقین کی کیفیت پیدا کر سکتے ہیں کہ نوجوانوں کے اندر مایوسی نہ ہو، کیونکہ جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں، اور ابھی سے نہیں کئی زمانے سے، ہر دور میں ہی ایسا ہوتا آیا ہے، بعض وقت ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ مسلمان ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ صرف ڈرائنگ روم وار لڑتے ہیں کہ آپس میں بیٹھ کر صرف سرگوشیاں کرنا، ڈسکشنز کرنا، ارے انہوں نے ایسا کرنا تھا تو ایسا ہو جاتا تھا، ارے وہ فلاں ٹیم نے یا فلاں آرگنائزیشن نے ایسا نہیں کیا، ان کے فلاں لیڈر نے یہ بیان نہیں دیا، ایسا کرنا چاہیے تھا۔ یہ صرف ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کر اس طرح سے ڈسکشن کرنا، یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہو سکتا۔ اور کچھ لوگ جو ہے مایوسی کی طرف جاتے ہیں تو سامنے والے ان کو اور مایوسی کی طرف لے جاتے ہیں، اگر وہ ایک مایوسی کی بات سناتے تو ان کو سامنے والا 10 مایوسی کی باتیں سنا دیتا ہے، کہ ایک کہتے کہ اچھا پتا چلا کہ مسلمانوں کے ساتھ وہاں کیا ہو رہا ہے، اچھا نہیں بھائی پتا نہیں چلا، اچھا تمہیں معلوم نہیں ایسا اور ایسا ہوا ہے۔ اب جب سنانے والے کہتے ہیں، سامنے والے اس کو کہتے ہیں کہ اچھا یہ ہوا ہے فلاں جگہ، تو اس سے بھی زیادہ برا ہوا مسلمانوں کے ساتھ، اور اس طرح سے پھر ایک مایوسی کی کیفیت پھیلا دی جاتی ہے، اور مسلمانوں کا مورل اور ڈاؤن 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 ہوتا جاتا ہے۔ اور پھر بہت سارے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں ہی ایسے لوگ ہیں جو کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں ہے، نہ جو جاب کرنا چاہتے ہیں، نہ جو وہ پڑھنا بھی نہیں چاہتے، نہ جاب کرتے ہیں، نہ کوئی ترقی کرنا چاہتے ہیں، نہ کوئی فیلڈ میں کوئی اور ہنر سیکھنا چاہتے ہیں۔ بس کیا کریں، مسلمانوں کا تو بہت برا حال ہے، مسلمانوں کو تو جابس ہی نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے تو کہیں پر کوئی کوٹا نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی فیلڈ ہو، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر مسلمان کوشش کریں، ابھی بھی آپ دیکھیں اس سال ہی خود کتنی لڑکیاں تھیں، کتنے لڑکے تھے مسلمان لڑکے، جنہوں نے ایک جو ایگزام ہوتا ہے وہ ایگزام دیا، اور اس کی بنا پر ان کو اسسٹنٹ کلیکٹر یا اس طرح سے، یعنی جو بھی ایسی پوسٹ ہوتی ہیں جس میں مسلمان یہ سوچتے ہیں کہ ہم کو وہ پوسٹ مل ہی نہیں سکتی، ہم کو وہ جاب مل ہی نہیں سکتی، لیکن مسلمانوں کو وہاں جاب دی گئی۔ تو آپ محنت تو کریں، آپ کوشش تو کریں، آپ آگے تو بڑھیں، آپ کے اندر ایک ہمت ہونی چاہیے۔ ایک مومن کبھی بھی گھبراتا نہیں ہے حالات سے، ایک مومن حالات کا مقابلہ کرتے ہیں۔ آپ خود بتائیے، صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی صحابہ کرام تھے، اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہمت ہار جاتے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت نہ بندھاتے، یا پھر آپ ان کا مورل ہائی نہ کرتے، تو کیا یہ جو حالات تھے، امیجن کریے نا کہ کیا یہ حالات مسلمانوں کے فیور میں ہو سکتے تھے، ان کے خود کے حق میں صحیح ثابت ہو سکتے تھے؟ نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ ایک تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم، دوسرا ایک لیڈر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین شخصیت، آپ کی پرسنالٹی ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ ایک کسی نے کتاب لکھا تھا، اس میں انہوں نے ثابت کیا تھا اس بات کو، کوئی غیر مسلم ہے جنہوں نے کتاب لکھی، انہوں نے وہ لوگ تو خیر غیر مسلم ہیں، ان کا تو ایمان ہم جانتے ہیں، ان کا ایمان کوئی نہیں ہے، اور یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تو اسلام کو بلند کرنا ہی کرنا تھا ہر حال میں، چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ تو ان لوگوں نے کتاب میں لکھا ہے کہ اسلام کی ترقی کا راز، یہ اسلام اتنی جلدی کیسے پھیلا، اور اس میں انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین لیڈرشپ اور سب کی صلاحیتوں کو پہچان کر ان کے ذمے وہ کام ان کے سپرد کرنا۔ اور وہ کہتے کہ اسی بنا پر، کیونکہ 23 سال میں، وہ کہتے کہ پوری دنیا میں کہیں ایسا کامیاب انقلاب آیا ہی نہیں، اتنا کامیاب انقلاب کہ پورے ایک جاہلی معاشرے کو پلٹ کر رکھ دینا، رسم و رواج، شرک، بت پرستی، قبیلہ پرستی، ہر چیز، ہر خراب عادت، ہر بری عادت، آپ دیکھیں کیسے وہ لوگ پلٹ گئے۔ وہ لوگ جو کہ دوسروں کے خون کے پیاسے تھے، اور بات بات پر تلوار نکالنے والے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے کرنے والے، اور غیرت اور جاہلی حمیت والے لوگ، کیسے پلٹا کھا گئے، کیسے وہ بالکل، وہ کہتے ہیں کہ زاویہ چینج ہو جاتا ہے، اینگل کے بالکل اپوزٹ ڈگری پر چلا جاتا ہے، کہ بالکل ہی الگ، یعنی ان کی زندگیاں ہو گئی ماشاءاللہ۔ تو یہ وہ جو غیر مسلم رائٹر تھے، انہوں نے لکھا کہ ایکچولی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صلاحیت تھی کہ صحیح لوگوں کو پہچان کر صحیح لوگوں کے سپرد کام کرنا۔ آج ہمارا کیا معاملہ ہے، آج ایک پہلی بات ہم مایوسی کا شکار ہیں، دوسرا ہمارے پاس کوئی صحیح رہنما، کوئی صحیح لیڈر نہیں ہے کہ جو مسلمانوں کو ابھار سکے، اور صرف نعرے لگا دینے سے، صرف جوش اور جذبات میں آ کر اچھی تقریریں کر دینے سے کام نہیں ہو سکتا، گراؤنڈ لیول پر، بیسک لیول پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کو ذہن بنانے ہیں، ہم کو اپنے بچوں کے اندر، اپنی نوجوان نسل کے اندر ہمیں ایک ہمت پیدا کرنی ہے. ان سے کہنا کہ نہیں ہم جہاں کے رہنے والے ہیں. اب ویسے تو دنیا میں کہیں کی بھی بات ہو ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں پر بھی امن و امان اور سکون تو ہے ہی نہیں. آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں چلے جائیے آپ کو ہر جگہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مسائل درپیش ہیں. لیکن آپ جہاں کے ایون اگر آپ کوئی غیر مسلم کنٹری میں اگر آپ ہندوستان کے بھی رہنے والے ہیں آپ یہ سوچے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں پیدا کیا ہے اس زمین پر تو ضرور اللہ تعالیٰ کی اس میں کوئی نہ کوئی حکمت اور کار فرمائی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے. مجھے اس سرزمین پر اسلام کی تبلیغ کرنی ہے, مجھے ترقی کرنی ہے تاکہ میں اپنی امت کو اپنے مسلمان سماج کو اپنی امت مسلمہ کو میں سپورٹ کر سکوں. میں کم از کم سپورٹ کرنے والا تو بنوں یا سپورٹ کرنے والی تو بنوں, نہ کہ میں دوسروں کو الٹا اور مایوسی میں لے جانے کے لیے بیانات دیتی رہوں یا کرتا رہوں یا پھر خود بھی کچھ نہ کروں اور دوسروں کو بھی کچھ نہ کرنے دوں, ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا. تو نہیں, ایک مومن ایک مسلمان کا ایک لیڈر کا کام ہے, یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو ابھارے. تو آج رہنماؤں کی ذمہ داری ہے, آج بھی ہمارے لیڈرز کی ذمہ داری ہے کہ وہ مومنوں کو آگے بڑھاتے رہیے. آپ دیکھیں, آپ ایک قدم تو آگے بڑھائیے اللہ کے راستے میں, کیسے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے کھولتا چلا جاتا ہے. مشکلات آئیں گی, مصائب آئیں گے, لیکن ایک مومن بہادری سے ان مشکلات کا مقابلہ کرتا ہے اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. علامہ اقبال کا بہت اچھا شعر ہے, اس وقت یاد نہیں آ رہا ہے کہ ہے وہی زمانے کے, جی وہ وہی کہا تھا علامہ اقبال نے کہ یقی محکم عمل پہم محبت فات عالم, جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں. تو ہم کو اپنے اندر ہی یقین پیدا کرنا ہے, یہ نہیں سوچنا کہ ہمارے لیے کچھ نہیں ہے, دنیا میں راستے کھلے ہوئے نہیں ہیں ہمارے لیے, مسلمانوں کے لیے ہر جگہ راستے بند ہو گئے. نہیں, ہم کو اپنی نوجوان نسل کے اندر ایک روح پھونکنی ہے, ایک امید دلانی ہے کہ آپ ترقی کر سکتے ہیں, آپ اپنے قدم جما سکتے ہیں, آپ تعلیم میں آگے بڑھیں, آپ محنت کریں, آپ ہنر سیکھیں, آپ بتائیں لوگوں کو کہ آپ کے اندر کیا قابلیت ہے. ورنہ یہی بات مشہور ہوگی کہ اچھا مسلمان کچھ کرتے کراتے ہی نہیں ہے, مسلمان پڑھنے میں آگے ہیں نہ کوئی اور چیز میں آگے ہیں. تو بہرحال ہم کو اپنے اندر وہ یقین پیدا کرنا ہے کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. جیسے کہا تھا نا کہ سبق پڑھ پھر صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. تو پہلے سے تیار رکھیں اپنے آپ کو کہ مسلمان کو تو آگے چل کر لیڈر ہی بننا ہے, اس کو آگے چل کر دوسروں کو نیکیوں میں آگے بڑھانا ہے, اس کو متقیوں کا امام بننا ہے, تو لہٰذا وہ آگے بڑھے. تو آج بھی ہم یعنی آج کے دور کے تقاضوں کے لحاظ سے ہمارے علماء اور رہنماؤں کی ذمہ داری ہے کہ وہ مومنوں کو ابھاریں, مومنوں کے اندر یقین پیدا کریں, مومنوں کے اندر محنت اور صداقت کا, ہمت اور طاقت کا جذبہ پروان چڑھائیں تاکہ ان کے اندر سے وہ ایک مایوسی کی جو کیفیت ہے وہ نکل پائے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. تو بہرحال یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی بات کہی جا رہی ہے, حرید المومنین, اور یہ لفظ بڑا قابل غور ہے کہ مومنوں کو بھی ترغیب دیں, یعنی اہل ایمان کو ترغیب دیں کہ وہ اسلام کے لیے اللہ کے راستے میں آگے بڑھیں. اصل میں اس بات میں مومنوں کے لیے اہل ایمان کے لیے ایک سرور ہے, ایک خوشخبری ہے, ان کے دلوں کو قوت اور طاقت حاصل ہوتی ہے یہ آیت پڑھ کر کے ان کو ابھارا جا رہا ہے, ترغیب دی جا رہی ہے. اور ایک لیڈر کی ترغیب, اور یہاں پر تو اسپیشلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہمارے نبی تھے, تو جب نبی ترغیب دیں گے تو اور زیادہ دلوں میں جذبہ پیدا ہوگا. جب آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج ایک عام رہنما اور ایک عام لیڈر سے لوگ اتنا آگے بڑھتے ہیں, ان کو فالو کرتے ہیں, تو رسول اکرم کی تو بات ہی کچھ اور تھی. تو یہاں پر ایکچولی مومنوں کو ترغیب دلانے کی بات کی جا رہی ہے اور مومنوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ کفر ہمیشہ کمزوری ہوتا ہے, اور جو لوگ بھی ایمان نہیں رکھتے ان کے اندر کچھ نہ کچھ کمزوری پائی جاتی ہے. لہٰذا آپ مومنوں کو ابھاریے, ان کو ترغیب دیجئے, اور یہ بھی ان کو بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے راستے میں نکلنے کا کیا اجر و ثواب رکھا ہے, تیار کر رکھا ہے, کیا کچھ ان کے لیے انعامات ہے, کیا کچھ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس ثواب ہے جو بھی اللہ کے راستے میں یہ کام کریں گے. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا زور توڑ دے گا, اور اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل بات ہے ہی نہیں, یعنی ہر طرح سے اللہ تعالیٰ سخت ہے لڑائی کے اعتبار سے, اللہ تعالیٰ زیادہ قوت اور غلبے والا ہے, وہ اشد تنکیل اور سزا کے لحاظ سے بھی بہت سخت ہے. تو اللہ تعالیٰ گناہ گار کو بھی سزا دے گا, اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو دنیا میں بھی دے دے عبرتناک سزا اور آخرت میں بھی, لیکن اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی قوت کے ذریعے سے ہی کفار پر غالب آ جائے گا, اور اللہ تعالیٰ ہی کا غلبہ یقینی ہے، یہ بات ہم سبھی ہی جانتے ہیں الحمدللہ۔ تو بہرحال یہاں پر کہا گیا کہ آپ مومنوں کو ابھاریے، آپ ان سے کہیے کہ وہ اللہ کے راستے میں تیار رہیں اور مایوس نہ ہوں، حالت کیسے بھی ہوں، کفر کا بظاہر کتنا بھی غلبہ اور زور نظر آ رہا ہو، آخر کار وہ ایک دن ختم ہونے والا ہے۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ غزوہ خندق کے موقع پر 10,000 کا لشکر آیا تھا اور مدینہ اتنی چھوٹی سی بستی اور اتنے کم مسلمان اور ان کے پاس کوئی سورسز بھی نہیں تھے، اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسا ان کے اوپر غلبہ عطا کیا مسلمانوں کو، اور وہ لشکر کس طرح سے بدحواس ہو کر بھاگ نکلا، ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کے جانور بھاگ نکلے، ان کی جو دیگیں پک رہی تھی کھانے کی وہ دیگیں الٹ گئیں اور وہ سارا سامان اسی حال میں چھوڑ کر وہ لوگ بھاگ نکلے۔ سب طرف سے لشکر جمع ہوئے تھے، 10,000 کا لشکر عرب میں پہلی بار اس طرح سے جمع ہوا تھا کہ اتنے لوگ کوئی جنگ میں ایک جٹ ہو کر کسی کے خلاف لڑے پہلی بار، اور آپ دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست دی اور ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد تو صرف مومنوں کے لیے ہوتی ہے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 85، من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا۔ جو کوئی سفارش کرے اچھی ہوگا اس کے لیے حصہ اس میں سے، اور جو کوئی سفارش کرے سفارش بری ہوگا اس کے لیے حصہ اس میں سے، اور ہے اللہ تعالیٰ اوپر ہر چیز کے نگہبان۔ ایک اور ترجمہ دیکھیے، جو شخص بھلائی کی سفارش کرے گا تو اس سے اسے حصہ ملے گا، اور جو کوئی سفارش کرے گا برائی کی اس سے بھی وہ حصہ پائے گا، اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے۔ یہاں سفارش کی بات آئی ہے اور تھوڑا سا سمجھنا ضروری ہے، چونکہ یہاں آئی کہ سفارش کی بات شفاعت کا لفظ آیا ہے، اور چونکہ شفاعت کا لفظ ہمارے یہاں پر بہت ہی مشہور ہے اور اس کو غلط معنوں میں بھی لیا جاتا ہے۔ شفاعت یعنی کسی کے ساتھ مل کر کسی کو سپورٹ کرنا، یعنی دو لوگ ہو جانا۔ جیسے کہ اگر آپ سورہ فجر پڑھتے ہوں گے تو آپ کو یاد ہوگا، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قسم ہے جفت کی اور طاق کی، شفع جفت اور وتر طاق، جیسے ہم وتر پڑھتے ہیں تو وتر طاق ہی ہوتی ہیں، یعنی تین ہوتی ہیں یا ایک ہوتی ہیں یا پانچ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح سے جفت اور طاق کی قسم وہاں اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو کوئی سفارش کرے تو اس کے لیے شفاعت کا لفظ آیا ہے، شین فا عین اس کا روٹ ہے، شفا کسی کے ساتھ مل جانا پیئر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کوئی دو لوگوں کا یعنی آپس میں مل جانا یا سپورٹ ہونا، جیسے ہم ایون آڈ نمبر کہتے ہیں نا، جفت اور طاق، جفت 2, 4, 6 اور طاق اعداد 1, 3, 5 اس طرح سے۔ تو شفا یعنی جفت کے لیے ہے، 2, 4, 6۔ تو جو کوئی اچھی سفارش کرے گا تو اس کے لیے اس کا اجر ہے۔ یعنی یہاں تو جو مضمون اگر بیان کیا گیا، اگر ہم دیکھیں تو مفسرین کہتے ہیں کہ چونکہ پیچھے کی جو آیت آ رہی ہیں ان آیت کو سامنے رکھ کر، ان آیت کو مدنظر رکھ کر جو ربط مضمون ہے، اس لحاظ سے اچھے سفارش سے تو مراد یہ ہے کہ جو شخص مسلمانوں کو اللہ کے راستے میں جانے کی ترغیب دے گا اس کو بھی اس کا حصہ ملے گا۔ یعنی مثال کے طور پر آپ کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں اور آپ نے کسی دوسرے کو بھی ابھارا اس نیکی کے کام کے لیے، تو آپ کو اپنے خود کی نیکی کا تو حصہ ملے گا اور سامنے والے کو اس کی خود کی نیکی کا بھی حصہ ملے گا، لیکن آپ کو ڈبل حصہ مل جائے گا کیونکہ آپ نے سامنے والے شخص کو نیکی کی ترغیب دی تھی۔ تو اس کا ذکر یہاں پر ہے کہ جس نے اچھائی کی سفارش کی، یعنی اچھے کام کے لیے کسی کو ابھارا۔ لیکن ہم احادیث سے دیکھتے ہیں، احادیث سے جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی سائل آتا، یعنی مانگنے والا، یا کچھ بھی سوال لے کر آتا، کوئی بھی سفارش لے کر، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کا سوال کیا جاتا تو آپ صحابہ سے فرماتے تم سفارش کرو، اس کا تمہیں ثواب ملے گا، اور اللہ جو چاہتا ہے اسے نبی کی زبان سے جاری کرا دیتا ہے یا فیصلہ کرا دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص چور کی سفارش کر کے اسے چھڑاتا ہے تو پھر اور پھر وہ چور پھر چوریاں کرتا ہے تو پھر سفارش کرنے والے کو بھی اس کی گناہ سے حصہ ملتا ہے۔ تو اس سے پھر کیا پتہ چلا کہ بری سفارش کسی برے کام میں کسی کی مدد کرنا، اور اچھی سفارش کسی اچھے کام میں کسی کی مدد کرنا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک شخص ہے جو کہ بہت اچھا بھی ہے، نیک ہے، ایماندار ہے، محنتی بھی ہے، اور وہ اس قابل بھی ہے، جاب کے قابل، اور آپ اس کو لے کر جاتے ہیں اپنے دوست کے پاس یا کسی کے پاس جس کے پاس جاب بھی اویلیبل ہے، اور آپ سفارش کر دیتے کہ بھائی یہ بہت ہی قابل شخص ہے اور اس جاب کے لیے ایلیجیبل ہے برابر، اور آپ سفارش کر دیتے کہ اس کو جاب پہ رکھ لو تو آپ کو اس کا اجر ملے گا کہ آپ نے اچھے کام کے لیے اور ایک اچھے پرسن کی سفارش کی۔ تو بہرحال یہاں پر سفارش کی بات آئی ہے، تو شفاعت سے مراد یہاں کسی کی مدد کرنا یا معاونت ہے۔ تو جو کوئی کسی دوسرے کی بھلائی کے کسی کام میں سفارش کرتا ہے، اس کام میں اس کی مدد کرتا ہے، یعنی مظلوموں کے بارے میں ظالم کے پاس سفارش کرنا، یا پھر کسی ظالم سے یہ بات کہنا کہ بھئی تم کیوں ظلم کر رہے ہو، تم اس سے باز آ جاؤ کیونکہ تمہارے اس کام کی وجہ سے تم کو برا بدلہ ملے گا۔ تو اگر وہ کسی کے ظلم کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے یا مظلوم کی مدد کرتا ہے تو یہ سفارش ہی میں آئے گا، اس کو ثواب ملے گا۔ اور جو کوئی کسی برائی کے کام میں کسی کی مدد کرتا ہے، تو چونکہ اس نے برائی میں مدد کی تھی تو لہٰذا اس کو عذاب میں بھی حصہ ملے گا۔ تو اس میں ایکچولی نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کی ترغیب دی گئی ہے، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرنے کا کہا گیا ہے، یا پھر اس پر مدد کرنے میں اس پر گناہ کی بات یعنی عذاب کی بات بتائی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ترغیب دے رہے ہیں کہ نیکی کے کاموں پر ابھاری۔ ویسے بھی سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تعاون علی البر والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان، کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کو سفارش کر دینی چاہیے۔ تو شفاعت الحسنہ مطلب اچھائی کے کاموں میں کسی کی سفارش کرنا، اور شفاعت السیئہ مطلب برائی کے کاموں میں کسی کی مدد کرنا، کسی مجرم کی پشت پناہی کرنا، کسی مجرم کو سپورٹ کر دینا، کسی مجرم کو زبردستی بے گناہ ثابت کر کے اسے چھڑا لینا سزا سے، تو یہ چیز بالکل جائز اور درست نہیں ہے۔ اور ایک جو شفاعت کے جو غلط معنی ہمارے یہاں لیے جاتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا پیر یا اولیاء یا بزرگ ہماری سفارش کر دیں گے، وہاں پر ہماری شفاعت کریں گے، تو ایکچولی یہ کانسیپٹ بالکل غلط ہے۔ ہاں سفارش ہوگی وہاں، شفاعت ہوگی وہاں، لیکن ہماری مرضی سے نہیں ہوگی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرضی سے ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے نبی کو، اپنے رسول کو اجازت دیں گے کہ آپ سفارش کریں، اور کس کے لیے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوگا۔ اور آپ خود بتائیے کہ رسول اکرم کس کی سفارش کر سکتے ہیں؟ کسی گنہگار کی سفارش کریں گے رسول اللہ، یا کسی ایسے شخص کی جو رسول اکرم کی سنتوں کو فالو ہی نہیں کرتا تھا، جو رسول اکرم کی سنت کی اتباع ہی نہیں کرتا تھا، تو کیا اس کی سفارش کر سکتے ہیں؟ تو وہ جو ہم کہتے ہیں کہ نہیں نہیں بھائی، ہم تو رسول کا دامن تھام لیں گے، ہم تو بس بالکل نہیں چھوڑیں گے، بھر دے جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، وغیرہ قسم کے اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کچھ بھی نہیں دے سکتے، وہ تو افضل البشر ہے، تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں ماشاءاللہ، کیونکہ وہ انبیاء میں سے ہیں، اور انبیاء میں بھی سب سے بہترین ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو امام الانبیاء بنایا الحمدللہ، وہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہے، لیکن وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے برابر درجہ نہیں رکھتے، ہم سبھی جانتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ سوچ رکھنا کہ رسول اکرم کا دامن تھام لیں گے، وہ ہماری سفارش کرا دیں گے، یہ شفاعت کا تصور اسلامی تصور نہیں ہے، صحیح اسلامی تصور نہیں ہے۔ تو شفاعت میں ہم کو غلو نہیں کرنا چاہیے۔ شفاعت وہاں پر ہوگی تو کس کی ہوگی؟ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ ان کے لیے سفارش کی جائے، تو انہیں کی سفارش ہو سکے گی، ہمارے خود کی خواہشات سے سفارش نہیں ہو سکتی۔ تو بہرحال یہ آیت سے ہمیں جو سبق سیکھنے کو ملتا ہے، جو سیکھنے کی بات ہے اور عمل کرنے کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ غور و فکر کریں آپ کسی محتاج کے بارے میں، اور اس کے لیے کوشش کریں، جد و جہد کریں کہ اس کو اس کے جو بھی حاجات ہیں اس تک پہنچا دیں، اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں، اور کسی سے سفارش کر دیں تاکہ وہ اپنی جو چیزیں اس کو پالے، اور آپ بھی اجر کے مستحق قرار پائیں۔ ٹھیک ہے، اور یہاں پر اصل میں صحیح سفارش کی یعنی خیر پر سفارش کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، اور برائی پر کسی کی سفارش پر اس کے شر کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال شفاعت الحسنہ، امام ابن جزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ شفاعت الحسنہ یہ ہے کہ کسی مسلم کی تکلیف اور اس کی حاجت کو دور کیا جائے، اور مظلوم کی مدد کی جائے، یا اس سے اس پر ظلم کو دفع کیا جائے، اور اس کے لیے خیر طلب کی جائے، اور شفاعت السیئہ اس کے خلاف ہوگا۔ اور اسی طرح سے امام بغوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ شفاعت حسنہ یہ ہے کہ اصلاح کریں لوگوں کے درمیان، اور شفاعت سیئہ یہ ہے کہ لوگوں کی برائیاں کریں ان کے پیٹ پیچھے، یا پھر چغلیاں کریں ان کے پیچھے۔ یہ چیز شفاعت سیئہ میں ہے، क्योंकि आप बुराई पर किसी की मदद कर रहे हैं या बुराई में दूसरे को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, उसको बुराइयां सुनाकर किसी की। तो बहरहाल अल्लाह ताला इससे हमको महफूज रखे। आइए आगे की आयत देखते हैं। अच्छा, एक और बात आगे बढ़ने से पहले कि अल्लाह ताला ने यहाँ जो अपनी सिफत बयान की है, वकान अल्लाह अला कुल्ली शैइन मुकीता, ये भी काबिल गौर है कि अल्लाह ताला हर चीज का गवाह और हिफाजत करने वाला है, यानी वो उन आमाल का हिसाब लेगा और हर उस शख्स को उसके अमल के बराबर जजा देगा। यानी किसी में भी जरा बराबर किसी पर जुल्म नहीं होगा। जिसने बुराई की होगी तो उसको बुरा ही बदला मिलेगा और जिसने अच्छाई की होगी उसको जरूर अच्छा बदला मिलेगा। आगे आयत 86 देखिए, وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا। और जब दुआ दिए जाओ तुम साथ दुआ के, तो दुआ दो तुम साथ ज्यादा बेहतर के इससे, या लौटा दो उसी दुआ ही को तहकीक अल्लाह, या लौटा दो उसी दुआ ही को तहकीक अल्लाह है हर चीज का हिसाब लेने वाला। एक और तर्जुमा, जब कोई शख्स तुम्हें सलाम कहे तो तुम उससे बेहतर उसके सलाम का जवाब दो, या कम अज कम वही कलमा कह दो, यकीनन अल्लाह हर चीज का हिसाब रखने वाला है। सुभान अल्लाह, यहाँ सलाम की बात की गई है और उसको तहिया के लफ्ज से ताबीर किया गया है। तहिया हम कहते हैं तोहफा, है ना, उर्दू में भी कहा जाता है तहिया। तो तहिया का लफ्ज दो मुलाकातियों में से किसी एक से इज्जत एहतराम या दुआ और खुशी के साथ, यानी खुश पुन चेहरे के साथ उससे ये अमल सादिर होना, ये तरीका है तहिया। यानी आप जब किसी को सलाम करें तो आपके चेहरे पर बशाशत हो, इज्जत और एहतराम हो सामने वाले के लिए, और उसमें दुआ भी शामिल हो। ये तमाम चीजें, तमाम मानी तहिया में आ जाते हैं। सुभान अल्लाह, यहाँ अल्लाह ताला ने सलाम का लफ्ज इस्तेमाल नहीं फरमाया बल्कि तहिया का लफ्ज इस्तेमाल किया, लेकिन उसमें सारी चीजें शामिल हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सलाम, हम जानते हैं कि एक दूसरे को सलाम करना दुआ का सबसे बेहतरीन जरिया है और अल्लाह ताला ने अहले ईमान को इसका हुक्म दिया है कि सलाम का जवाब कैसे दिया जाए। जब पहली बात तो जब किसी से मुलाकात हो सलाम कैसे किया जाए और उसका जवाब कैसे दिया जाए। और जवाब देने के बारे में हम देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी बेहतरीन रहनुमाई की है और अल्लाह ताला ने अहले ईमान को हुक्म दिया है कि जब उन्हें किसी भी तरीके से सलाम किया जाए तो वह अल्फाज और खुशी के साथ बशाशत के एतबार से उससे बेहतर या उसी तरीके से सलाम का जवाब दें। और ये भी बात हमें यहाँ पता चलती है कि कमतर तरीके से जवाब देने से रोका गया। जैसे अगर किसी ने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहा तो सिर्फ वालेकुम अस्सलाम नहीं कह सकते, उसी जैसा जवाब क्या होगा कि वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक और अहम चीज हम देखते हैं कि सलाम जो है अरबी जुबान में अस्सलाम मतलब आप पर सलामती हो, अल्लाह ताला के नामों में से भी है। अस्सलामु अलैकुम मतलब आप पर सलामती हो और अस्सलाम अल्लाह ताला के नामों में से है। अगर हम इस पर चाहें तो इस पर एक अलग से एक लेक्चर तैयार हो सकता है, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम यहाँ पर हल्की सी तफसीर के साथ गुजर जाएंगे। हमारे यहाँ उर्दू बोलने वालों में स्पेशली जो उर्दू स्पीकिंग है कि हम लोग सलाम को अस्सलाम नहीं कहते हैं, सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम, या अजीब ही तरीके से बोलते हैं। इस वक्त मुझे बोलना भी नहीं आ रहा है, तो ये तरीके गलत है क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि जो यहूद हुआ करते थे उस जमाने में, तो वह रसूल अकरम को सताने के लिए और तकलीफ देने के लिए एक बार एक किसी यहूदी ने रसूल अकरम से कहा कि सलाम अलैकुम, तो साम का मतलब मौत होता है, यानी आप पर मौत तारी हो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालेकुम, यानी तुम पर भी हो। आयशा रदी अल्लाहा बहुत गुस्सा हो गई और कहने लगी कि, यानी कुछ ज्यादा अल्फाज उन्होंने कह दिए सलाम के जवाब में उस यहूदी को, यानी वो गुस्सा होकर आयशा रदी अल्लाहा ने कहा कि अलैकुम अस्सलाम वल्लाना, तो आपने फरमाया ठहरो आयशा, अल्लाह हर काम में नरमी को पसंद करता है। मैंने जवाब दिया या रसूलुल्लाह, आपने सुना नहीं वो क्या कह रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने वालेकुम तो कह दिया था। ये सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। इससे पता चलता है कि हमें सही तरीके से सलाम करना चाहिए, सलाम अलैकुम नहीं बोलना चाहिए। सलाम अलैकुम मतलब आप पर मौत हो, तो आप तो सलाम के जरिए से दरअसल सामने वाले को ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि हमारी तरफ से आप बेफिक्र रहिए, आपको हमसे कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी, हम आपके लिए कोई नुकसान देने वाला काम नहीं करेंगे, हम तो आप पर सलामती ही सलामती लेकर आए हैं। तो बहरहाल जन्नतियों का जो कलाम होगा कल वहां पर जन्नत में आखिरत में, मतलब वो भी सलामती के साथ ही एक दूसरे का उनका इस्तकबाल होगा, एक दूसरे को सलाम करते रहेंगे, फरिश्ते उनको वेलकम सलाम के जरिए से करेंगे, रब रहीम की तरफ से उनको सलाम कहा जाएगा। आप सोचिए इससे बड़ा ऑनर क्या हो सकता है भला। तो सलाम को खूब रिवाज दीजिए, سلام کو خوب عام کیجئے، ہم اس بارے میں بہت کنجوس ہو گئے ہیں، ہم سلام ہی نہیں کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دو مسلمان آپس میں ملیں گے لیکن سلام نہیں کریں گے، اجنبیوں کی طرح گزر جائیں گے۔ تو جب کہا جاتا ہے کہ دو مسلمان آمنے سامنے آتے ہیں لیکن سلام نہیں کرتے، تو فرشتے ان کو دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ بھلا یہ دو مسلمان اور سلام بھی نہیں کرے ایک دوسرے کو، جبکہ صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ کہا جاتا ہے کہ اگر وہ ایک درخت کی آڑ میں ہو جاتے، اتنی دیر کے لیے بھی اگر جدا ہو جاتے ایک دوسرے سے، اور پھر ملتے تو سلام کرتے تھے ایک دوسرے کو۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر ہم کو اس کے بارے میں، آپ کو ویسے حدیث کی کتابوں میں بہت ساری حدیث مل جائے گی، تو یہاں پر خاص طور سے کہا جا رہا ہے کہ جب کوئی شخص سلام کہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے حق میں اللہ تعالیٰ سے سلامتی کی دعا کرتا ہے۔ تو شرعی نقطہ نظر سے آپس میں سلام کہنا بہت زیادہ پسندیدہ عمل ہے، اور اس سے ایک اسلامی معاشرے میں آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بہتر اسلام، ای الاسلام افضل، بہتر اسلام کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تطعم الطعام، تو کہ تم کھانا کھلاؤ اور سلام کرو جسے تم جانتے ہو اور جسے تم نہیں جانتے اس کو بھی۔ تو یہ سب سے بہترین اسلام ہوا، یعنی اگر آپ سب سے بہترین مسلمان بننا چاہتے ہیں تو یہ پہلے دو کام کریے کہ ایک دوسرے کو کھانا کھلانا اور آپس میں سلام کو خوب رواج دینا۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر اس بات کی طرف ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں کہ کسی کو کیسے بدلہ دیا جائے۔ جب سلام کیا جائے تو سلام کرنا تو پہلی بات واجب ہے، ویسے بھی ہم جانتے ہیں کہ جو مسلمان کے مسلمان پر پانچ حقوق ہیں، اس میں سلام کرنا ہے اور سلام کا جواب دینا ہے۔ تو سلام کیا یہ تو واجب ہے، لیکن جو جواب دینے والا ہے وہ اس کو بہتر طریقے سے جواب دے۔ اور ایون میدان جنگ میں بھی ہمیں تعلیم دی گئی کہ میدان جنگ میں اگر کوئی آپ کو سلام کر دے، یا کوئی آپ سے پناہ طلب کرے، یا آپ سے کوئی وعدہ لے، تو آپ کو اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اور یہ دو خوبیوں میں کی دوسری خوبی ہے کہ پہلی تو تھی اچھی سفارش اور دوسرا سلام کرنا، یعنی ایک سورے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو دو خوبیوں کے بارے میں یہاں پر تعلیم دے دی ہے بس چند ہی آیتوں کے بعد۔ ایون میدان جنگ میں بھی ایک دوسرے کو سلام کرنا چاہیے اور احسان کا معاملہ کرنا چاہیے اگر مسلمان ہی ہو تو اس صورت میں، اور احسان کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اور ایکچولی سلام ایک دوسرے سے محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے، ایک دوسرے سے تعلقات پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، اور سب سے اعظم قول کہا گیا ہے اس کو، یعنی نرمی کے اعتبار سے سب سے اعظم قول ہے۔ اور یہ ترجمانی کرتا ہے دراصل دلوں کی، کہ ہمارے دل آپ کی طرف راغب ہیں۔ اور سب سے بہترین جو سفارش اگر ہو سکتی ہے کہ یعنی کسی کے سے بات کرنے کے لیے، کسی سے ملاقات کرنے کے لیے، کسی سے دوستی بڑھانے کے لیے، وہ سلام ہے۔ اور اسی طرح علامہ آلوسی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ ہم کو مکارم اخلاق کی تعلیم دے رہا ہے اور محاسن اعمال کی تعلیم دے رہا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک تحفہ ہے، ایک عطیہ ہے، اور وہ بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے احسن عطایا میں سے آپ پر ایک تحفہ دیا گیا ہے آپ کو کہ آپ ایک دوسرے کو سلام کریں۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپس میں ایک دوسرے کے لیے سلامتی کی دعا کرنا، یہ بھی ہمارے لیے ایک تحفہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہم کو دیا گیا ہے، اور بہترین صدقہ ہے ایک دوسرے کے لیے، یعنی ہم اپنی سچائی کا ثبوت دیتے ہیں سلام کر کے جو ہم کو عطا کیا گیا۔ تو لہٰذا ہم کو کیا کرنا ہے کہ جو ہم کو سلام کرے ہم کو اس سے بہتر طریقے سے سلام کا جواب دینا چاہیے۔ اور اس کے آداب میں سے آتا ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی آپ کے پاس آئے اور کہا السلام علیکم، تو آپ نے فرمایا 10، ان اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ پھر ایک اور آدمی آئے اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ نے فرمایا 20۔ پھر ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے فرمایا 30۔ ترمذی کی حدیث ہے، ابواب الاستیذان، باب فضل السلام۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ السلام علیکم کہتے ہیں تو 10 نیکیاں ملی، رحمت اللہ ساتھ لگاتے تو 20، اور وبرکاتہ لگاتے تو 30 نیکیاں مل گئی۔ سبحان اللہ۔ پھر یہ بھی رسول اکرم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو ملے تو اسے سلام کہے، پھر اگر ان دونوں کے درمیان کوئی درخت یا دیوار یا پتھر آ جائے پھر اس سے ملاقات کرے تو پھر سلام کہے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اور یہ بھی رسول اکرم نے فرمایا کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، تھوڑے آدمی اگر ہوں تو زیادہ کو سلام کرے، سوار پیدل چلنے والے کو سلام کرے، یعنی جو سواری پر ہے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے گا، اور چلنے والا کھڑے کو سلام کرے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ پھر یہ بھی رسول اکرم نے فرمایا کہ لوگوں میں سے اللہ سے زیادہ قریب وہ ہے جو ان میں سے پہلے سلام کرتا ہے، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اور پھر جب کوئی مجلس میں آئے تو سلام کہے اور جب جانے لگے تو بھی سلام کہے، اور یہ دونوں سلام ایک ہی جیسے ضروری ہیں۔ یہ بھی ابو داؤد کی حدیث ہے۔ تو بہرحال یہاں پر ہمیں ایک اخلاقی تعلیم دی جا رہی ہے اور آپس کے تعلقات کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے اس کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ اجنبی لوگوں کو سلام کرتے ہیں، کئی دفعہ ایسا موقع پیش آیا، ایسا ہو چکا ہے مطلب ساتھ میں، کہ جب حدیث پڑھی تھی، ابھی کی بات نہیں بہت پہلے کی بات ہے، تو پھر ہر ایک کو سلام کرتے تھے جو بھی خواتین اگر دکھائی دیتی ہیں۔ اور الحمدللہ یہاں سعودی عرب میں بہت ہی اچھا، جب نئے نئے سعودی عرب آئے تھے تو بہت حیرانی ہوتی تھی، جب ہم ہاسپٹل کے ویٹنگ روم میں، کلینک کے ویٹنگ روم میں، یا کہیں پر بھی ویٹنگ روم میں اگر ہم بیٹھے ہوں، لیڈیز کا الگ رہتا تھا ویٹنگ روم اور جینٹس کا الگ ہوتا تھا، ابھی بھی ویسے ہی الحمدللہ۔ تو جو بھی خواتین اندر آتی سعودی خواتین، وہ آتے سے سلام کرتی تھیں، تو اتنی حیرانی ہوتی تھی کہ اچھا یہ ہمیں کیوں سلام کریں گے بھائی، ہم تو ان کے کوئی پہچان والے نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے شروع سے یہی دیکھا اپنے ممالک میں کہ کوئی کسی جان پہچان والوں کو ہی بس سلام کرتا ہے۔ تو یہاں کر الحمدللہ یہ ادب سیکھنے کو ملا، اور پھر یہ احادیث جب پتہ چلی تو الحمدللہ اس سے ایک اور تقویت ہوئی، اور پھر اجنبیوں کو بھی ہم نے سلام کیا۔ یہاں مردوں کی بات نہیں کی جا رہی ہے، یہاں عورتوں کی بات کی جا رہی ہے۔ تو کئی دفعہ ایسا ہوا کہ کہیں کوئی خواتین ملی اور ان کو ہم نے سلام کر دیا، تو وہ فوراً پلٹ کر پوچھنے لگی کہ اچھا میں نے آپ کو پہچانا نہیں، یعنی وہ سلام کا جواب دینا تو بہت دور کی بات ہے، پہلے وہ حیران پریشان ہے کہ ہم کو کیوں سلام کریں، کوئی ان کو ہم سے کوئی مطلب وغیرہ تو نہیں، کوئی غرض تو نہیں ہے۔ تو بہرحال ہم کو اس کو رواج دینا ہے کہ ہم سلام کو عام کریں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ اگلی آیت دیکھ لیجئے جو آج کی ہماری آخری آیت ہے، 87۔ اللہ لا الہ الا ہو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ یقیناً تمہیں قیامت کے دن اکٹھا کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، اور اللہ سے زیادہ سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے۔ واقعی میں سبحان اللہ۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ وہ سچی بات دراصل قیامت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ قیامت آ کر رہے گی، اس دن تمام قسم کے لوگ، چاہے وہ منافقین ہو، چاہے وہ مشرکین ہو اور مسلمان، سب اللہ کے سامنے اکٹھے کیے جائیں گے، اور ان سب کا ہر طرح سے محاسبہ کیا جائے گا، اور ساری چیزیں وہاں پر کھل کر سامنے آ جائیں گی کہ دشمنوں نے اسلام کے خلاف کیا کچھ کوششیں کی تھی، کیا کچھ پروپیگنڈا کیا تھا اسلام کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف، اور پھر بھی وہ اسلام کا کچھ نہ بگاڑ سکے اور نہ ہی اللہ کے قانون کو بدل سکے، اور ان کی کوششیں بیکار اور رائے گاں گئیں۔ تو بہرحال یہاں پر یہ بہت ہی بہترین بات ہے کہ اللہ سے بڑھ کر کس کی بات ہو سکتی ہے بھلا، اور واقعی میں نہیں ہو سکتی سچی بات اللہ سے بڑھ کر۔ اللہ تعالیٰ اپنی بات میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو باتیں وہ پوری ہو کر رہتی ہیں، اور سب سے بڑی بات تو جو اللہ تعالیٰ کی جو بتائی جا رہی تھی، سب جس کو وہ جھٹلا رہے تھے، وہ تھی قیامت، کہ کل قیامت قائم ہونے والی ہے۔ ان کو اس بات پر یقین ہی نہیں آتا تھا کہ ہماری جو ہڈیاں ہیں جو سڑ گل جائیں گی، دوبارہ اس کو پیدا کیا جائے گا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے بڑھ کر بات کسی اور کی بھلا سچی کیسے ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ وحدانیت میں اپنی انفرادیت کے بارے میں یہاں آگاہ فرما رہا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اپنی ذات اور اوصاف میں کامل ہے، اس لیے کہ وہ تخلیق و تدبیر کائنات میں، چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، جو بھی نعمتیں اس نے عطا کی ہیں ان سب میں وہ تنہا ہے، احد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ معاملات میں، نہ اختیارات میں، نہ اس کی ذات، نہ عبادت کے اعتبار سے، اور اسی کا حکم ہے اور اسی کے لیے عبادت ہے، یعنی تمام عبادتیں اسی کی طرف جاتی ہیں، اسی کے لیے زیبا ہیں، اور تمام حاجات کو پورا کرنے والا وہی ہے، اسی کے اختیار میں، اسی کے قبضے قدرت میں ہر نعمت ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ قیامت آ کر رہے گی، لَيَجْمَعَنَّكُمْ، وہ تم سب کو ضرور جمع کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ شروع سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر آخری وقت تک جو انسان ہوں گے دنیا میں، ان سب کو جمع کرے گا قیامت کے دن، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قیامت کے دن میں نہ عقلی اعتبار سے، نہ ہی نقلی اعتبار سے، دلیل کے اعتبار سے، کسی بھی پہلو سے قیامت میں کوئی شک نہیں۔ اور دیکھا جائے اگر ہم عقلی دلیل کو ہم دیکھتے ہیں، تو ہم خود مشاہدہ کرتے ہیں کہ زمین کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے زندگی عطا کرتا ہے، تو یہ جو زمین کو، مردہ زمین کو زندہ کرنا، ایک بیج کو پھاڑ کر اس سے نئی چیز، نئی کوپل نکالنا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے دوبارہ موت کے بعد ہم کو پیدا کرے گا۔ جب اس کے لیے پہلی دفعہ پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، تو دوبارہ پیدا کرنا تو اس کے لیے اور بھی آسان کام ہوگا۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس نے انسان کو رسولوں کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے تعلیم دی، اور اپنی مخلوق پر یہ احسان کیا کہ وہ گمراہی سے بچ جائیں اور کفر اور شرک کے اندھیروں اور ضلالتوں سے بچ جائیں. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو ابس نہیں پیدا کیا ہے کہ بس زندہ کیا اور وہ اس طرح سے مر جائیں گے اور کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. ایسے نہیں ہو سکتا, بلکہ قیامت کے دن حساب کتاب یہ اس کے عدل پر مبنی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عدل بالکل بے لاگ ہوگا, کسی پر ظلم نہیں ہوگا, انصاف کیا جائے گا. اگر وہ دنیا کو ایسے ہی چھوڑ دیتا تو پھر تو بہت سارے لوگ جو یہاں پر بے گناہ تھے سزا پائے, اور بہت سارے ظالم لوگ جو جن کو کوئی سزا نہیں ملی تو پھر تو پھر ایسے ہی بیکار ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ ضرور قیامت قائم کرے گا تاکہ جو لوگ ظالم تھے ان کو اس کی سزا ملے اور جو مظلوم تھے ان کو ان کا اچھا بدلہ ملے. تو اللہ تعالیٰ یہاں خبر دے رہا ہے کہ ومن اصدق من اللہ حدیثا, اللہ سے زیادہ سچی بات والا اور کون ہوگا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت مختلف مقامات پر بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ تغابن میں, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا سمجھتے ہیں کہ انہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا سمجھتے ہیں کہ انہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا نہیں جائے گا, کہہ دو ہاں میرے رب کی قسم تمہیں ضرور اٹھایا جائے گا اور جو اعمال تم نے کیے ہیں ان کے بارے میں تمہیں ضرور بتایا جائے گا, اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی بات سب سے سچی ہے, اور چونکہ اللہ نے یہ بات فرمائی تو اس کی صداقت میں کوئی شک نہیں ہو سکتا. اس بات پر ہمیں یقین ہونا چاہیے, اور یہی یقین ہمیں گناہوں سے بچا سکتا ہے, ہماری زندگی کو بامقصد بنا سکتا ہے. ایسا شخص جس کو معلوم ہے کہ کل قیامت کے دن حساب کتاب ہونے, وہ اپنی زندگی کو کبھی ضائع نہیں کرے گا, اس کا نہ ایک لمحہ ضائع کرے گا اور نہ ہی اس کو بیکار اور ابس کاموں میں لگائے گا, بلکہ اس کو صحیح کاموں میں لگائے گا تاکہ اس کو آخرت میں اس کا اجر مل سکے. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی توفیق دے اپنی زندگی کے مقصد کو, اور ہمیں اپنے دین کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ لگا دینے والا بنا دے, ہمارے اندر وہ فکر وہ تڑپ پیدا کرے کہ ہم اپنے دین کے لیے جدوجہد کرنے والے بنے, اسی راستے میں کوشش کرنے والے بنے, اور کچھ نہ کچھ ہم ایسا کر جائیں جس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو. کم از کم کل ہم آخرت میں کہہ سکے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اپنی استطاعت کے مطابق بہت ہی چھوٹی چھوٹی صحیح لیکن ہم نے کوشش تو ضرور کی تھی, اے اللہ تعالیٰ کم از کم کچھ کرنے والوں میں ہمارا نام لکھا جائے, ایسے لوگوں میں نہیں جو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور ہمت طاقت بھی دے اس راستے میں ثابت قدمی کی, استقامت کی, اور ہمیں اس حال میں موت آئے کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہوں. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.